نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بائیسویں پارے کا نصف اخیر اور تیئیسویں پارے کا نصف ابتدائی اس کی تلاوت کی گئی ہے بائیسویں پارے میں سورہ احزاب کا کچھ حصہ ہے جس کی تلاوت کل کی گئی تھی اس میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے جو آخری معرکہ تھا اس اعتبار سے کہ اس کے بعد پھر کفار قریش نے کبھی مدینے پر حملہ نہیں کیا گویا کہ یہ آخری حملہ تھا اس میں تمام کفار جمع ہو گئے تھے بلکہ یہودی بھی ان کے ساتھ مل گئے تھے اور بعد میں سازش کر کے مدینہ منورہ کے جو اندر کے یہودی تھے جن کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا انہیں بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا تو گویا مسلمان اس طرح سے پھنس کر رہ گئے تھے کہ باہر کی دنیا کے سارے کافر بما یہود و نصارہ اور اندر جو یہودی رہتے تھے مدینہ منورہ کے اندر جنہوں نے باقاعدہ معاہدہ کر رکھا تھا مسلمانوں سے وہ بھی در پردہ ان کافروں سے مل گئے تو یقیناً یہ بڑی تباہ کن صورت حال تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے اور یہ پہلا موقع تھا کہ اس موقع پر مسلمانوں نے جو طریقہ جنگ اختیار کیا وہ حضرت سید سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر یہ تھا کہ خندقیں کھودی جائیں تاکہ باہر کے کافر اندر نہ آ سکیں چنانچہ خندقیں کھودی گئیں اور وہ چوڑی بھی تھیں گہری بھی تھیں لمبائی میں بھی کافی طویل تھیں اس طرح سے کافر ان خندقوں کے پاس آ کر رک گئے وہ اسے اندر یعنی پار تو نہیں کر سکتے تھے لیکن وہیں سے تیر اندازی بہرحال کرتے تھے اندر کے جو یہودی مسلمانوں سے مل گئے تھے کافروں سے مل گئے تھے بنو قریظہ تھے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں یہ معاملہ کیا کہ ایک آندھی بھیج دی جس کی وجہ سے ان کے خیمے اڑ گئے کھانے پینے کے سامان اڑ گئے اور ان کے لشکر میں ابتری پھیل گئی یہاں تک کہ وہ وہاں سے بھاگ گئے مسلمان مدینہ منورہ واپس جب آئے تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں صورت میں تشریف لائے اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ہتھیار اتار دیے لیکن فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے لہذا جو یہودیوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی غداری کی تھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ بنو قریظہ کے ساتھ جنگ کیجیے چنانچہ مسلمانوں نے دوبارہ سے اپنے لباس پہنے پھر سے جو اسلحہ تھا وہ ساتھ لیا اور بنو قریظہ کی سرکوبی کے لیے تشریف لے چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دے دیا تھا کہ عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے چنانچہ مسلمان وہاں کے لیے روانہ ہو گئے راستے میں عصر کی نماز کا وقت آیا تو بعض مسلمانوں نے نماز پڑھ لی اور بعض نے کہا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہیں پر قبیلہ بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے اس لیے وہیں پڑھیں گے اور جب وہاں پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے یہ بات رکھی بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں نے راستے میں ہی نماز پڑھ لی تھی اور بعض لوگوں نے یہاں آ کے پڑھی تو اس میں سے صحیح کون ہے آپ نے کسی کی بھی تغلیط نہیں فرمائی بلکہ دونوں ہی کو درست رکھا کیونکہ اصل مقصد یہ تھا کہ جلد از جلد بنو قریظہ پہنچو یہاں تک کہ عصر کی نماز ہو سکے تو وہیں جا کے پڑھو لیکن اگر عصر کی نماز کا وقت ہو چکا اور کسی نے پڑھ لی اور پھر بھی وہ جلد از جلد وہاں پہنچ گیا تب بھی اس نے غلطی نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہی فریق کو کہا کہ درست ہیں. اور یہی سے اس اجتہاد کا راستہ نکلتا ہے کہ جس کے کسی ایک طرف کو منکر نہیں کہا جا سکتا. تو بہرحال بنو قریظہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو ان کا جو سردار تھا اس نے تمام قبیلے کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو مسلمان آ رہے ہیں اور یقیناً ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. اب تین باتیں ہیں، یا تو تم سب مسلمان ہو جاؤ اور تم جانتے ہو کہ یہ نبی یہ برحق ہیں، اس لیے اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو دنیا اور آخرت کی فلاح پالو گے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو اپنے سامنے قتل کر دو اور اس کے بعد پھر جی جان سے مسلمانوں سے لڑو اور پھر تم بھی ان کے پاس پہنچ جاؤ، اور تیسری صورت یہ ہے کہ تم ایسے دن ان پر حملہ کرو جو ہمارے یہاں بھی محترم ہے اور ان کے یہاں بھی محترم ہے، یعنی ہفتے کا دن. تو مسلمان اس دن غافل ہوں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم اس دن حملہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اس دن ان پر حملہ کرتے ہیں. تو قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ جہاں تک پہلی صورت ہے کہ مسلمان ہونے کی، تو ہم ہرگز مسلمان نہیں ہوں گے. دوسری صورت جو تم نے کہی تو بیوی بچوں کا کیا قصور ہے، لہذا انہیں بھی قتل نہیں کریں گے. اور تیسری صورت جو ہے وہ خود ہمارے مذہب کے خلاف ہے، لہذا ہم اس کو بھی اختیار نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، ہتھیار ڈال دو اور جو بھی فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں کریں ہمیں اس کو قبول کرنا ہوگا. قبیلہ اوس کے لوگ ایسے تھے کہ ان کے تعلقات بنو قریظہ سے تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کو ہمارے حوالے کر دیجیے. آپ نے فرمایا کہ کیا میں ایسا نہ کروں کہ تمہارے ہی سردار سے ان کا فیصلہ کرا دوں؟ فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے یہ. تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے سردار تھے ان پر یہ فیصلہ چھوڑ دیا. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ خندق میں ہی تیر لگنے سے زخمی ہو گئے تھے، اور ایسے زخمی ہو گئے تھے کہ یہ ان کی رگ کٹ گئی تھی، لیکن انہوں نے اسی وقت دعا کی تھی اللہ سے کہ یا اللہ اگر مجھے اگر یہ حملہ آخری ہے کافروں کا، مسلمان جو ہے وہ یعنی کافر مسلمانوں پر اب حملہ آور نہیں ہوں گے، پھر تو مجھے آپ اس میں شہادت عطا فرما دیجیے، اور اگر یہ آخری حملہ نہیں ہے تو مجھے زندہ رکھیے تاکہ میں کافروں سے جہاد کروں، مقابلہ کروں اور تیرے نبی کی طرف سے مدافعت کروں. اور دوسری یہ دعا کی کہ اللہ مجھے زندہ رکھیے اس وقت تک اگر یہ آخری جہاد ہے، یعنی آخری مارکہ ہے کافروں کا حملہ کرنے کا مدینہ منورہ پر، تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھیے جب تک بنو قریظہ کے معاہدے کی خلاف ورزی جو انہوں نے کی اس کی میں صدا نہ دیکھ لوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے سپرد کر دیا کہ تم جو فیصلہ کرو. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے جو جوان ہیں انہیں تو قتل کر دو، اور جہاں تک عورتوں کا معاملہ ہے، بوڑھوں کا معاملہ ہے یا بچوں کا معاملہ ہے تو اسلام کا جو قانون ہے اس کے مطابق معاملہ کیا جائے ان کے ساتھ. چنانچہ یہ فیصلہ حضرت سعد بن معاذ نے کیا، اور چونکہ یہ آخری مارکہ تھا اب اس کے بعد کافروں کو ہمت نہیں ہوئی مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی، جب یہ فیصلہ ہو گیا تو فوراً وہ جو رگ خون بند ہو گیا تھا ایک دعا کے نتیجے میں اس سے رگ خون جاری ہو گیا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں دعائیں قبول فرما لی کہ اس وقت تک زندہ بھی رکھا جب تک کہ ان کے جو انہوں نے خلاف ورزی کی تھی اس کی سزا اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے. تو یہ معاملہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ بہرحال یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش آیا اور ان کی رگ جو تھی وہ رگیں ایسی رگ کٹ گئی تھی جس سے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن اس کے باوجود دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا اور ان کا خیمہ جو ہے وہ لگا دیا گیا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فیصلہ کرا دیا تو اس کے بعد پھر ان کی شہادت واقع ہو گئی. اسی معرکے میں ایک اور عجیب معاملہ پیش آیا کہ بعض لوگوں نے جو توبہ تائب ہو گئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، ان کو چھوڑ دیا گیا. بعض صحابہ ان میں سے تھے، انہی میں سے ایک شخص تھا جس نے ایک مسلمان صحابی پر احسان کیا تھا جنگ بواس کے زمانے میں، یعنی اس کے قید میں آ گیا تھا، زبیر بن باطا غالباً اس کا نام تھا، زبیر بن باطا، تو وہ شخص بھی یعنی آزاد ہوا تھا، اور اس طریقے سے کہ ثابت بن قیس بن شماس یہ صحابی تھے جو جنگ بواس میں قید ہو کر اس شخص کے ہاتھ میں آئے، اور اس نے انہیں قتل نہیں کیا اس وقت، بلکہ ان کے سر کے بال کاٹ کر ان کو آزاد کر دیا تھا. اب جب یہ مسلمانوں کی قید میں آیا تو ثابت بن قیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کا احسان ہے مجھ پر اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا بدلہ چکا دوں، آپ اس کو آزاد کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات مان لی اور انہیں آزاد کر دیا. جب آزاد کر دیا تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ وہ شخص زندہ رہ کر کیا کرے گا جس کے بیوی بچے قید میں ہوں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر تشریف لے گئے واپس، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیوی بچوں کو بھی آزاد کر دی. آپ نے ان کو بھی آزاد کر دیا. جب معاملہ یہ ہوا تو اس نے یہ اور آگے بڑھا، اس نے کہا کہ وہ شخص کیسے زندہ رہ سکتا ہے کہ جس کے بیوی بچے سب کچھ ٹھیک ہے اس کے پاس آ گئے، لیکن ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، مال نہ ہو. تو یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال بھی انہیں دے دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال بھی ان کو دے دیا. اب جب سب کچھ چیزوں کی طرف سے اسے اطمینان ہو گیا تو اس نے اب اپنے ان سرداروں کے بارے میں پوچھا جو قبیلہ بنو قریظہ کے سردار تھے، کہا کہ فلاں ابن ابی العقیق کا کیا حال ہے جو چینی شیشے کی مانند اس کا چہرہ تھا صاف ستھرا، اس کا کیا حال؟ کہا کہ اسے قتل کر دیا گیا. کہا کہ اچھا کعب قریظہ کا کیا حال ہے جو سردار قریظہ تھے، ان کا کیا حال؟ کہا وہ بھی مار دیے گئے. تو عمر کا پوچھا کہ وہ بھی سرداروں میں سے، ان کا کیا حال ہے؟ کہا کہ اسے بھی قتل کر دیا گیا. تو اس شخص نے کہا کہ جب یہ میرے سارے سردار قتل ہو گئے تو اب میں اپنی زمینوں کو دوبارہ آباد نہیں کروں گا، تم مجھے بھی قتل کر دو تاکہ میں ان کے ساتھ ہی مل جاؤں جا کے. تو انہوں نے تو خیر اسے قتل نہیں کیا، لیکن پھر اس کے بار بار اصرار پر ایک اور مسلمان نے اس کو بھی قتل کر دیا. تو یہاں دیکھیے دو معاملے ہیں، ایک مومن کا معاملہ کہ اس کے اوپر کسی نے احسان کیا تھا ایک زمانے میں، تو اس نے اس کے ساتھ احسان کا پورا پورا بدلہ دیا، چنانچہ اس نے مرنے سے پہلے کہا بھی کہ تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی، احسان کا بدلہ پورے طور پر چکا دیا، اور یقیناً تم ایک شریف آدمی ہو اور تم نے ایک شریف آدمی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ قابل تحسین ہے. لیکن چونکہ میرے سارے سردار، ایک کافر کی قوم غیرت قومی کا معاملہ دیکھی دوسری طرف، کہ اس نے سب کچھ ہونے کے باوجود آزاد بھی ہو گیا، بیوی بچے بھی مل گئے، مال بھی مل گیا، لیکن اس کے باوجود غیرت قومی میں اس نے کہا جب میرے سردار نہ رہے تو میں زندہ رہ کے کیا کروں گا، لہذا مجھے بھی تم انہی کے پاس پہنچا دو، اب میں اس کے بعد اپنی زمینیں آباد نہیں کروں گا. تو یہ بہرحال دو ایک واقعات، ایک طرف ایک مومن کے احسان کا بدلہ اور دوسری طرف ایک کافر جس کی غیرت قومی کا یہ حال تھا. تو بہرحال یہ عبرت کی بات تھی، اس لیے میں نے اس کو ذکر کر دیا. سورہ یاسین کی بھی اس میں تلاوت کی گئی ہے. سورہ یاسین آپ جانتے ہیں قرآن مجید کا دل کہلاتا ہے، صبح کے وقت اس کی تلاوت کرنا فائدے سے خالی نہیں ہے، اور بعض روایتوں میں اس کی فضیلت بھی آئی ہے کہ آدمی کو چاہیے صبح بھی تلاوت کرے، شام بھی تلاوت کرے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ تم اپنے مردوں پر، یعنی جو قریب المرگ ہوں، ان پر سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو، اس سے ان کی موت یعنی نزا کی جو کیفیت ہوتی آسان ہو جاتی. اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سورہ یاسین پڑھے تو کوئی آدمی مری جائے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورہ یاسین بس مرنے والے پر ہی پڑھی جاتی ہے، تو یاد رکھیے یہ بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے اس کی زندگی رکھی ہے تو انشاءاللہ اس کو اللہ تعالی آسانی عطا فرما دیں گے، اور آسانی یعنی اس کے لیے جو زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا، اور اگر وقت مرگ قریب آ گیا ہے تو اس کی موت آسان ہو جائے گی. تو بہر دو صورت یہ فائدے سے خالی نہیں. اور سورہ یاسین کو قلب قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے قیامت کے واقعات کو، حشر نشر کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، ایک خاص انداز کے ساتھ. اور عقیدہ آخرت جو ہے یہ بنیادی عقائد میں سے ہے، اس لیے اس کو قلب قرآن بھی کہا جاتا ہے. جہاں تک اس کے نام کا تعلق ہے، یاسین تو یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کے معنی اللہ کے سوا کسی کے علم میں نہیں ہے. بعض نے کہا کہ یہ اسماء الہیہ میں سے، یعنی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور بعض نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اس لیے بعض بزرگوں نے کہا کہ یاسین نام نہیں رکھنا چاہیے, اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے, کیا معنی ہے, کیونکہ جس طرح رزاق یا رحمان صرف اللہ ہی کا نام ہے کہ کوئی اور نام وہ نہیں رکھ سکتا, اگر رکھنا ہو تو عبد الرحمن یا عبد الرزاق رکھے سکتے ہیں, تو ہو سکتا ہے اس کے بھی کوئی ایسے معنی نکلتے ہوں. اس لیے بعض نے فرمایا اور بعض نے کہا کہ اگر نام لکھنا ہی ہو تو یاسین جس طرح قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے اس طریقے سے نام نہ لکھا کریں, بلکہ اس کو اس طرح سے لکھیں رسم الخط میں, یا علی زبر یا اور پھر سین, سین یا اور پھر نون, جیسے آل الیاسین قرآن مجید میں ایک جگہ خود آج بھی تلاوت کی گئی اس کی. تو یاسین جب ہمیں نام لکھیں تو اس کو قرآن مجید کے رسم الخط پر نہ لکھیں جو یہاں پر لکھا ہوا ہے, کیونکہ اس کے معنی تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ کیا معنی. اس لیے جب اگر کوئی یاسین نام رکھنا ہی ہو کسی نے تو اس کی لکھنے کی ترتیب یہی ہونی چاہیے کہ یا اور اس کے ساتھ الف لکھیں اور پھر سین, پھر یا چھوٹی اور پھر نون, تاکہ اس کا رسم الخط جو ہے وہ الگ ہو جائے, اس اعتبار سے نام رکھا جا سکتا ہے. اسی صورت میں اللہ رب العزت نے حبیب نجار کے واقعے کو بھی ذکر فرمایا ہے کہ جس نے کچھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, یعنی پہلے یہ خود کافر تھا, بعد میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ جب اس کے ساتھ ہوا تو مسلمان ہو گیا, اور پھر دوسرے رسول جو آئے تبلیغ کے لیے جب لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو یہ شخص بھاگا دوڑا آیا اور اس نے ان لوگوں کو منع کیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں ان کو تنگ نہ کرو, تو لوگوں نے اس کو بھی مار دیا. تو اس وقت اس نے جو بدعا کی تھی وہ یہ تھی کہ یا لیت قومی یعلمون, کاش کہ میری قوم میری حالت کو جان لیتی, بما غفر لی ربی, کہ میرے اللہ نے میری مغفرت فرما دی. چونکہ وہ معاملات تو آخرت سے تعلق رکھتے ہیں تو حبیب نجار کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. اسی طریقے سے سورہ صافات کے اندر ایک واقعے کو ذکر کیا ہے جو ہمارے لیے فائدے سے خالی نہیں ہے, دو دوستوں کے حال کو ذکر کیا گیا ہے. ایک دوست آخرت کا قائل تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, اور ایک دوست کہا کرتا تھا کہ ایذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون, کیا ہم جب مر جائیں گے مٹ جائیں گے مٹی ہو جائیں گے, کیا ہم دوبارہ سے پھر زندہ کیے جائیں گے. تو یہ دو دوست تھے دنیا میں, بہرحال انتقال ہو گیا ان دونوں کا, اور آخرت میں جب یہ پہنچیں گے وہاں تو جو دوست یہ کہا کرتا تھا کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے, وہ اللہ سے درخواست کرے گا کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا وہ دوست کہاں گیا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قال هل انتم مطلعون, کیا تم دیکھنا چاہتے ہو اسے, فطلع فرآہ فی سواء الجحیم, تو اسے دکھایا جائے گا تو دیکھے گا کہ وہ جہنم کے بالکل بیچ و بیچ وہ شخص ہوگا. تو اس وقت وہ جو مومن آدمی تھا وہ کہے گا قالت اللہ ان کی تلت الدین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین, اللہ کی قسم تو نے مروانے میں تو کسر نہیں چھوڑی تھی, یعنی اگر میں تیری بات مان لیتا تو آج میں بھی تیرے ساتھ ہوتا. ولولا نعمت ربی, اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی اور میں اپنے صحیح عقیدے پر نہ ہوتا تو آج میں بھی تیرے ساتھ یہاں پر موجود ہوتا جہاں تو موجود ہے. اللہ اکبر. بہرحال یہاں پر یہ بات جو بتائی گئی وہ یہ کہ دوستی دیکھ بھال کے کرو, اچھے دوست بناؤ, ایسا نہ ہو کہ دوستی کے اندر ہم ایسے دوست بنا بیٹھے جو ہمیں جہنم میں لے جانے کا سبب بنے. اس لیے جب آدمی کسی سے دوستی کرے تو اچھے اور نیک لوگوں سے دوستی کرے تاکہ ہماری آخرت وہ برباد نہ کر دے. اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا بھی کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, کہ دوست جو ہے قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے, مگر وہ دوست جو تقوی کی بنیاد پر جن سے دوستی ہوگی وہ دشمن نہیں ہوں گے. الاخلاء اخلاء خلیل, یعنی دوستوں کو کہتے ہیں. یومئذ بعضهم لبعض عدو, ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے قیامت کے دن, لیکن صرف وہ دوست دشمن نہیں ہوں گے, الا المتقین, جو لوگ تقوی کی بنیاد پر دوستی کرتے ہیں. تو بہرحال یہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہمیں اگر دوستی کرنی ہو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جن سے ہم دوستی کر رہے ہیں عقائد کے اعتبار سے خدا نہ کرے ایسے لوگ تو نہیں ہیں جو دین بیزار لوگ ہیں, دین دشمن لوگ ہیں. بعض اوقات نا واقفی کی بنا پر ہم ان کو دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ در پردہ ہماری جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں, ہمیں ایسے عقائد میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے تباہ کن ہوتے ہیں, آخرت کے اعتبار سے ہمارے لیے تباہی والے ہوتے ہیں. اس لیے اس اعتبار سے آدمی کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ خدا نہ کرے ہم ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں تو نہیں کھیل رہے, چاہے دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر اس کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی بھی توفیق دے اور ایسے لوگوں سے دوستی کی توفیق دے جو متقی اور پرہیزگار ہوں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔